الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بس جو کوئی امید رکھتا ہے، تمنا آرزو رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، سو اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے، عمل نیک اور نہ شریک ٹھہرائے، اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی محترم سامعین حضرات، یہ سورہ الکہف کی آخری آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور اس کے الفاظ مبارکہ کا آپ نے ترجمہ بھی سماعت فرمایا. ہر وہ انسان جو اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام پہ اور اللہ ذو الجلال کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات کا متمنی ہے، اس بات کا خواہش مند ہے کہ مجھ پہ اللہ ذو الجلال و الاکرام راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمتوں کے محل جنت میں داخل فرما دے. ہر آدمی کی یہ خواہش ہے جو مسلمان ہے، اور وہ بھی جو کسی کتاب کو ماننے والا ہے، خواہ وہ یہودی ہے خواہ وہ عیسائی. یہودی بھی اس بات کے متمنی ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں جنت کے وارث ہی ہم. لن تمسن النار الا ایام معدودات، اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ ذو الجلال نے جس طرح ارشاد فرمایا، لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، جب تک کوئی انسان یہودی یا عیسائی نہ بنے اس وقت تک جنت نہیں جائے گا. یعنی وہ بھی اس بات کے متمنی ہیں، اس بات کے مدعی ہیں بلکہ، کہ جنت ہے ہی ہمارے لیے. جو بھی اللہ ذو الجلال کی کتاب کو مانتا ہے، اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتا ہے، وہ اس بات کا طلبگار ہے، خواہش مند ہے، اللہ سے دعا جو بھی ہے کہ اللہ مجھے اپنی مہربانی سے جنت عطا فرما دے. لیکن بھائی جنت محض آرزوؤں سے تو نہیں مل جائے گی، محض تمناؤں سے اور امیدوں کے سہارے کو جنت نہیں ملے گی. دنیا کا کوئی کام ایسا ہے جو بغیر محنت کے، مشقت کے، کوشش کے انسان اپنے مقصد کو، اپنے مطلب کو اور اپنی امید کو پا سکے؟ کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں. طالب علم محنت نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، تاجر اگر وقت پہ اٹھ کے دکان پہ نہیں جائے گا تو وہ بھی ناکام اپنے تجارت میں ہوگا، کسان اگر وقت پہ ہل نہیں جوتے گا، فصل نہیں بوئے گا، فصل کاٹ بھی نہیں سکے گا، مزدور اگر محنت نہیں کرے گا، مزدوری نہیں کرے گا تو شام کو گھر آتے ہوئے کھانے کے پیسے لے کے نہیں لوٹے گا. یعنی زندگی کا کوئی بھی کام آپ کہہ لیں، کوئی بھی مشغلہ آپ سمجھ لیں، کوئی بھی ایسا مشغلہ، جو ایسا کام نہیں جو محض امید کے سہارے انسان اس کو پورا کر لے. جب تک انسان محنت نہ کرے، اس کے مطابق کوشش نہ کرے، عمل نہ کرے، اس وقت تک انسان منزل مقصود کو نہیں پا سکتا. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنت کی آرزوئیں رکھنے والے تو بہت ہو، اس کی تمنا تو تم سب کو ہے، سب اس بات کے متمنی ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں. مگر رب ذو الجلال نے فرمایا کہ جو جنت چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ نیک عمل کرنا چاہیے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. یہاں جنت کا لفظ نہیں فرمایا کہ جو آدمی جنت جانا چاہتا ہے یہ جنت کا طلبگار ہے، نہیں، بلکہ اس سے اگلی بات فرمائی کہ من کان یرجو لقاء ربہ، رب کی ملاقات جو چاہتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ جنت دراصل محل ہے اللہ ذو الجلال کے دیدار کا اور اللہ ذو الجلال کی ملاقات کا. یعنی اللہ ذو الجلال کی ملاقات اور اللہ ذو الجلال کے دیدار کا محل وہ کیا ہے؟ جنت. دنیا میں کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اس دنیا میں رب ذو الجلال کے دیدار سے مشرف ہوئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے آرزو کی تھی تو رب ذو الجلال نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ لم ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے، بس اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ایک تجلی میں اپنے انوار و تجلیات کی اس پہ ڈالتا ہوں، اگر اس کو تم برداشت کر لو گے تو پھر سمجھوں گا کہ تم دیکھ لو. پھر ہوا کیا کہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھائی، اللہ ذو الجلال نے انوار و تجلیات کا ایک عکس جب اپنا انوار و تجلیات کا عکس ایک ڈالا پہاڑ پہ طور پہ، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، بہوش ہو کے گر پڑے، نہ دیکھ سکے، یعنی وہ تجلیات کو برداشت نہ کر سکے کہ جائے کہ رب ذو الجلال کے براہ راست چہرہ انور اللہ سبحانہ و تعالی کی زیارت سے وہ مشرف ہو. یہ دور ایک دور تھا بدعتی فرقے کہتے تھے اللہ ذو الجلال کا دیدار نہیں ہوگا، بڑی لمبی باتیں ہیں عقائد کی کتابوں میں، وہ انکار کرتے ہیں اللہ ذو الجلال کا دیدار نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں اگر اللہ ذو الجلال کا دیدار ہوا تو اللہ ذو الجلال کا تو وجود ثابت ہوا، چہرہ ثابت ہوا، معاذ اللہ ثم استغفر. اللہ ذو الجلال کا وجود ہوا تو اللہ محدود ہوا، جو محدود ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا. یہ وہ منطقیانہ اور فلسفیانہ گفتگو تھی جس کی بنیاد پہ وہ کہتے تھے اللہ کا دیدار نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک دعا مبارک یہ بھی، اللہم انی اسالک لذت النظر الی وجهک،
اللہ تیرے دیکھنے کی جو لذت مجھے قیامت میں آئے گی وہ لذت مجھے دنیا میں عطا فرما دے. آپ اندازہ کی اللہ عمائنی محبوب کو دیکھنے سے انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے دل کو راحت ملتی ہے یا نہیں؟ اس کے روح کو قرار آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس دنیا میں جس سے تعلق ہوتا ہے, جس سے اونس ہوتا ہے, انسان کہتا ہے میرے میں نے اس کو دیکھا, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اور اس کے پیارے الفاظ یہ, اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجهک, اللہ اپنے چہرے پہ کے دیکھنے کی جو لذت ہے وہ مجھ کو عطا فرما دے. یعنی اگر دیکھنا ہی نہیں تو لذت کیا؟ لذت تو آئے گی نا دیکھنے سے, مٹھاس تو آئے گی تو لذت دیکھنے سے, راحت اور سکون دل اور روح قرار پائے گا تو دیکھنے سے. جب دیکھنا ہی نہیں تو لذت کیسے؟ یعنی حضرات محدثین رحمہ اللہ نے جس کا طور کیا, جو جواب دیا, ان میں سے ایک صرف جملہ یہ دلیل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی بتا رہے, دلیل پیش. یہاں رب الجلال والاکرام نے بھی یہی بات فرمائی, بمن کان یرجو لقاء ربہ, جو اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے. اور جنت میں یعنی جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف, کیوں سمجھو, جنت کی تمام تر نعمتیں ایک طرف اور رب الجلال کے دیدار کی نعمت ایک طرف. جنت کی نعمتیں جن نعمتوں کا آج تک کوئی احاطہ نہیں کر سکا, احاطہ کرنا تو کجا, پر اس نعمتوں کا تصور نہیں کر پایا, بس اتنی ہی باتیں اس کو معلوم ہے جتنی پیارے پیغمبر آئے ہیں صلاۃ السلام نے معراج کی رات دیکھ کے بتلا دی آ کے, یا قرآن مجید نے جس کی وضاحت فرما دی. ورنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت کیا ہے, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کچھ نہ پوچھو کہ جنت کیا ہے. جنت ایسی ہے کہ کبھی انسانی آنکھ نے اس کے نظارے نہیں دیکھے, اس کی صفتیں انسانی کانوں نے کبھی نہیں سنی, انسان کے حاشیہ خیال میں کبھی اس جنت کے تصورات جمع حق کو نہیں آئے. جنت تم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جنت کیا ہے. یعنی جس جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے وہ جنت کیا ہوگی؟ یعنی آج کی خوشبو 1-2 دن ساتھ بیٹھنے والے جلیس اور ساتھ بیٹھنے والے ساتھی وہ محسوس کریں, جنت کی میں خوشبو 500 سال کی مسافت سے انسان کو آئے. اندازہ کیجئے کہ جس جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پہ انسان کو آ رہی ہوگی, جو جنت میں وارد ہوگا اس کو کیا ملے, اس کو کیا لذتیں اور کیا اللہ ذو الجلال اس کو اپنی عنایتوں سے نوازے. اللہ دنیا کی لذتیں ایک طرف, جنت کی لذتیں ایک طرف, جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف, اور اللہ سبحانہ و تعالی کے دیدار کی لذت اور دیدار کا شرف وہ ایک طرف. ایسے ہی تو نہیں دیدار کے دن جس سے لوٹے گے جنتی جنت اللہ ذو الجلال کا دیدار کر کے تو حوریں کہیں گی آج تو تمہارے چہرے کی آب و تاب ہی کچھ اور ہے, آج کہاں سے ہو کے آئے ہو, آج تمہارے چہرے کی آب و تاب ہی کچھ اور. اب محبوب کو اپنا محبوب محب مل جائے تو بتلائیے وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا, اس کے چہرے کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ میرا آج مطلوب مل گیا. او بھائی جنتیوں کا بھی جمعے کے روز اللہ ذو الجلال جو جنتیوں کا مطلوب ہے وہ مل جائے, وہ مطلوب ملے گا, اور جس کو مطلوب ملا اس سے خوش نصیب بڑھ کے اور کائنات میں ہو سکتا نہیں. اسی لیے یہاں خلاصہ کر یہ بات فرمائی, جنت کی بات نہیں کی کہ جو جنت جانا چاہتا ہے, جنت تو اللہ ذو الجلال کے دیدار کا محل ہے. اس لیے فرمایا بمن, اس سے بھی اگلی بات کہ جو اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے, جنت تو خود بخود اس میں آ گئی. یعنی جب اللہ کے دیدار کا شرف اس میں آیا, اللہ کی زیارت کی بات آئی, تو پھر جنت تو خود بخود اس میں آ گئی. اس لیے کہ جنت کے بغیر تو اللہ ذو الجلال کی ملاقات ہوگی ہی نہیں, دیدار ہوگا ہی. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ, اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے, اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے, فلیعمل عملا صالحا, اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس سے عمل صالح کرنے چاہیے, اسے نیک عمل کرنے چاہیے, اسے کچھ محنت کرنی چاہیے, اسے کچھ کوشش کرنی چاہیے. اب نیک عمل میں بھی آئی, ایک نیک عمل وہ ہے جس کو میں نیک سمجھتا ہوں,
ایک نیک عمل وہ ہے جس کو آپ نیک عمل سمجھتے ہیں. اسی طرح ہر انسان اپنے اپنے مزاج, اپنی اپنی فکر, اپنی اپنی سوچ میں ایک نیک عمل سمجھتا ہے کہ یہ عمل نیک ہے, اور اسی نیکی کے معیار اور نیکی کے عمل کو وہ خر گزرتا ہے, اس کی زندگی گزارتا ہے کہ یہ نیک عمل. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نیک عمل کا علم نہ مجھے ہے نہ آپ کو. ہمیں جو کچھ علم ہے کہ یہ نیک ہے وہ کس کے بتلانے پہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پہ, کسی کے اور کسی کے کہنے پہ, کسی کے اشارے پہ, کسی کے بات کہنے اور کرنے پہ نیک عمل متعین نہیں ہوتا. کائنات میں کرنے والے, کام کرنے والے بہت, کائنات میں ہادی اور مرشد بہت, کائنات میں رہنمائی کرنے والے بہت, لیکن اصل رہنمائی وہ جو پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. آپ دیکھیے اللہ مسئلہ کتنا نازک ہے, لیکن ہم نے اس کو کتنا معمولی سمجھا. سچی بات ہے کہ جتنا نازک مسئلہ ہے ہم آج اسی قدر اس مسئلے کو معمولی سے معمولی تک سمجھے ہوئے ہیں. جس آدمی کی جو چاہت, جو جناب تمنا, جو آرزو, جو خواہش ہوتی ہے اس کی طرف چل نکلتا ہے, جو اس کی عقیدت, جو اس کے فکر کا محور ٹھہر جاتا ہے, انسان اسی پہ اپنی تمام تر توجہ مرتکز کر دیتا ہے. حالانکہ انسان کی توجہات کا مرکز, انسان کی عقیدتوں کا مرکز, انسان کی چاہتوں کا مرکز, انسان کی محبتوں کا مرکز اگر مخلوق میں کوئی ہستی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ, سب سے اول, سب سے انتہا مخلوق میں اگر اللہ ذوالجلال کے بعد کسی سے محبت, کسی سے تعلق, کسی سے وابستگی, کسی سے پیار, تو وہ کیا ہے؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے مسئلہ کتنا نازک. ایک دور وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی, اللہ ذوالجلال نے اپنی کتاب تورات بھی موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی, اور اپنی محبوبیت کا یہ درجہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ براہ راست بغیر جبرائیل کے توسط سے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں ہو رہی ہیں. جبرائیل کے توسط کے بغیر براہ راست موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں. جس طرح میں آپ میری بات سن رہے ہیں, آپ بات کہیں میں آپ کی سن رہا ہوں, بالکل آواز آتی موسیٰ علیہ السلام سمجھ کے رب ذوالجلال کی طرف سے بلاوا آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بات کرتے رب ذوالجلال تک براہ راست بات پہنچتی. اللہ ذوالجلال تو سمیع و بصیر ہے ہی, وہ تو سننے والے, جہاں کوئی انسان بولنے والا ہو, جہاں جس حالت میں انسان کہنے والا اور بولنے والا ہو, اللہ ذوالجلال تو اس کی سننے والے ہیں, اس کی تو ساتھ ہی سمیع ہے. انسان سمیع ہے تو صرف اپنے محدود دائرے تک, محدود دائرے تک. اگر اطلاق سمیع ہے تو صرف رب ذوالجلال و الاکرام کی ذات گرامی ہے. اللہ ذوالجلال و الاکرام تو ہر جگہ سننے والے ہیں, ہر ایک کی سننے والے, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سن کے رب ذوالجلال سے اسی طرح ہم کلام ہوتے ہیں جس طرح دو دوست آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں. اتنا شرف, اتنا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بخشا. اللہ اکبر, یہاں میں کیا عرض کروں. انجیل تورات میں بات آئی ہے تو وہ بھی سنیں. تورات میں استثناء میں, استثناء باب ہے کتاب کا, اس میں موسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارت دیتے ہیں پارکلیت کے الفاظ, پارکلیت کے لفظ کہ فاران کی چوٹیوں سے جناب پارکلیت نمودار ہو. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم ہماری زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گویا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی ہے تو کس لفظ سے؟ محمد. محمد, محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی, جس کی تعریف کی گئی. بنی اسرائیل میں خود تورات کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ کلیم اللہ سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں ہوا جس کی اتنی تعریفیں ہوئی ہوں جتنی تعریف موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. بنی اسرائیل میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوا, یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ جس کی اتنی تعریف ہوئی ہو جتنی تعریف حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی. لیکن موسیٰ کلیم اللہ نے بھی اشارہ سمجھا دیا اپنے آنے والوں کو, اور تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ موسیٰ کی بڑی تعریف ہوئی ہے, جو آنے والا ہے اس کی تو ذات کا نام ہی محمد ہے, اس کا تو نام ہی سراپا یہ ہے کہ وہ بہت تعریف کیا ہوگا, سب تعریف اس کے کریں گے, سب تعریف اللہ ذو الجلال جس کی تعریفیں کرنے والا ہو, جس کی تعریفیں اللہ ذو الجلال کرنے والا ہو. کائنات میں کون بد نصیب ہے جو اس کی تعریف سے اپنی زبان کو رب اللسان نہ کرے, کون بد نصیب. یعنی موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دیتے ہیں تو لفظ محبت سے اشارہ کرتے ہیں میری تعریفیں کرنے والوں میرے بعد بھی ایک ایسا آئے گا کہ جس کی مجھ سے بھی زیادہ تعریفیں ہوگی, مجھ سے بھی زیادہ جس کی تعریف کی جائے گی, حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب وہی محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہی آئے تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا, لو بدا بکم موسیٰ ثم اتبعتمونی ثم اتبعتموہ وتركتمونی لضللت من سوائے السبیل. خبردار, آج اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں, موسیٰ کلیم اللہ آج آ جائیں میرے دور میں, میری نبوت کے دور میں آ جائیں, تو میری تابع داری چھوڑ کے موسیٰ کلیم اللہ کی تابع داری اختیار کر لو, لضللت من سوائے السبیل, سیدھی راہ سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. کیا اشارہ, کیا مطلب, تم جنت نہیں جاؤ گے. موسیٰ کی تابع داری, موسیٰ علیہ السلام کی تابع داری کر کے تم جنت میں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جب جنت میں نہیں جاؤ گے تو جہنم ہی جائے گا نا انسان, جب جنت نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جب صراط مستقیم پہ نہیں ہوگا تو گمراہی ہوگی, گمراہی کا انجام کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی کہاں لے جاتی ہے انسان کو؟ جہنم میں لے جاتی ہے. گویا کیا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, کیا ارشاد فرمایا کہ آج اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائے تم ان کی تابع داری کرو میرے بغیر, میری اجازت کے بغیر, میرے حکم کے خلاف, تو تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. سوچئے اللہ کے بندو, معمولی مسئلہ نہیں جس کو آج ہم نے معمولی بنا دیا کہ موسیٰ کلیم اللہ جو سچے نبی ہیں ان کی تابع داری اگر آج جہنم کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف ان کی تابع داری, تو پھر ماں شما کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے بھائی؟ کسی اور غیر کی, کسی اور کی بات پیچھے رہ جاتی ہے, کسی امتی کی بات پیچھے رہ جاتی ہے. تو جب نبی کی تابع داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف وہ جہنم کا موجب بنے, تو کیا خیال ہے کہ کسی امتی کی تابع داری انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے, اور کسی امتی کی تابع داری نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف لے جا سکتی ہے جنت میں؟ نہیں لے جا سکتی. اس لیے کہ عمل صالح کا مدار, عمل صالح کا معیار, عمل صالح کا ایک اصول, عمل صالح کا ایک ضابطہ, وہ کہاں سے ملنا ہے؟ ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عمل صالح وہ ہے, یعنی اللہ نے جو فرمایا کہ فلیعمل عملا صالحا, عمل نیک کرو. کون سے نیک عمل؟ وہ عمل جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں اور تمہیں بتلا کے اور سمجھا کے گئے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اہل اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے اور بڑے جلیل القدر اللہ کے بندے اور اللہ کے ولی. وہ ایک دفعہ حلقہ ارباب میں بیٹھے تھے, فرمانے لگے کہ انسان اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک نیک عمل کرے اور اس میں دو شرطیں نہ ہو. ایک شرط تو یہ کہ وہ عمل درست ہو, اور ایک شرط یہ کہ وہ عمل خالص ہو. عمل خالص ہو اور عمل ثواب ہو, درست ہو. خالصاً و ثواباً کے لفظ, کہ وہ عمل درست ہو, اور جب تک وہ خالص نہ ہو کوئی عمل بھی انسان کو جنت میں جانے کا سبب بن سکتا. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت اس جملے کی وضاحت فرمائیے, خالص اور درست کا مطلب کیا ہے؟ فرمانے لگے خالص سے مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، وہ صرف اللہ کی محبت کے لیے کرے، وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے، اس میں نہ کسی غیر کا حصہ ہو نہ کسی اپنے نفس کا حصہ ہو. جس طرح اللہ عزوجل جلال نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله الا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ نے تو حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کرو، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ، کوئی حصہ نہ، کسی غیر کے لیے عمل کرنا، غیر کے سامنے سیدھا ریز ہونا یہ تو دور کی بات، اپنے نفس کا حصہ بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے. نفس کا حصہ کیا ہے؟ ریا کا شائبہ بھی اس عمل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ریا بھی پایا گیا تو وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا، ریا کے لیے ہوگا اللہ بن جلال قیامت کے دن فرمائیں گے تم نے نمازی کہلوا لیا، مجھ سے کیا لینا ہے، جاؤ جاؤ، مجھ سے کیا لینا، نمازی کہلوا لیا تم نے، حاجی کہلوا لیا تم نے، صدقہ خیرات کرنے والا بڑا سخی تھا جناب یہ کہلوا لیا تم نے، بڑا مجاہد تھا جناب لڑنے والا اور شہید ہو گیا، کہہ لیا کہلوا لیا تم نے شہید، مجھ سے کیا لینا ہے، وسیل کے لے جاؤ اس کو جہنم میں، اس بڑے مولوی صاحب کو، اس بڑے جناب مولوی صاحب کو، اس بڑے جناب حاجی کو، اور اس بڑے حاجی صاحب کو لے جاؤ جہنم میں گزیر کے، یہ جو کچھ کرتا تھا اپنے نفس کے لیے کرتا تھا، میرے لیے کچھ نہیں کرتا. اس وقت تک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جب تک وہ خالص لوجہ اللہ نہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. بڑا مشکل مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے یہ بھی، بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے. اور دوسرا درست نہ ہو، کیا مطلب؟ فرمانے لگے عمل درست وہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، عمل سنت کے مطابق. فرماتے ہیں اگر سنت کے مطابق ہے خالص نہیں وہ بھی مردود، اگر خالص ہے اور سنت کے مطابق نہیں وہ بھی مردود. انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں وہ بھی مردود، سنت کے مطابق، حکم کے مطابق لیکن اخلاص نہیں وہ بھی مردود. انسان اخلاص سے ایک عمل کرتا ہے لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں تو وہ بھی. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو بھی عمل کوئی کرتا ہے اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے، ہماری تائید اسے حاصل نہیں ہے، ہمارا اسوہ اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود. وہ کیا ہے؟ مردود. بڑے ہی اخلاص سے جب کرنے والا، بڑے ہی انحباب سے کیا جائے، بڑے ہی محبت سے، بڑی ہی لجاجت سے، بڑے ہی پیار سے کیوں نہ کیا جائے، لیکن چونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں اس لیے کیا وہ مردود. وہ کیا ہے؟ مردود. میرے بھائی یہی بات حضرت شیخ نے کہی اور یہی آیت تلاوت فرمائی کہ رب ذو الجلال نے یہی کچھ تو فرمایا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اسے عمل صالح کرنے چاہیے اور اس عمل میں کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے، خالص اللہ ذو الجلال کے لیے ہو، اپنے نفس کا اور غیر کا کوئی حصہ اس میں نہ ہو، اور وہ عمل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. آج اس ماحول میں یہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے بات کہنے کی تو نہیں، لیکن چونکہ ایک موسم کی بات ہے اس لیے اس کے بغیر چارہ بھی نہیں کہ میں اشارہ کروں، صرف توجہ دلانے کے لیے بات یہ کہہ دوں کہ آپ مجھے یہ بتلائیں کوئی بھائی کا لال، کائنات میں کوئی بھائی کا لال یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جناب 12 کا جلوس نکالا؟ کوئی جسارت کر سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوس 12 کا نکالا؟ یا صحابہ کرام، جواب آتا ہے جی کوئی اپنی پیدائش کا دن بھی خوشی میں مناتا ہے، اپنی پیدائش کا دن خوشی میں کوئی مناتا ہے، لیکن جب ساتھ ہی یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمارے لیے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، تو جواب آتا ہے دیکھیے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اولاد سے بھی کمتر ہے، معاذ اللہ ہم اپنی اولاد کی سالگرہ منائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ساری کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے، آپ کی زندگی اور آپ کی سالگرہ کیوں نہ منائی جائے؟ آپ مجھے بتلائیں اس میں کیا مدد، اس میں کیا، یہ سالگرہ منانا سنت ہے؟ سالگرہ منانا یہ تو یہود کی اور عیسائیوں کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کی سنت ہے؟ کہ آبا اور نبی علیہ السلام کی سالگرہ منانا جو ہے وہ سنت ہے نہیں ہے. اس لیے یہ استدلال بھی بالکل ہوا منصورہ بیت عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور اس کی کوئی حیثیت اور کوئی نوعیت نہیں. پھر کیا نبی علیہ السلام سلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام السلام نے ایک دفعہ واضح ارشاد فرمایا تشریف لائے ممبر مبارک پہ صحابہ کرام آپ کے جنوں میں حاضر بیٹھے تھے. صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام السلام نے واضح ارشاد فرمایا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی آپ نے اتنا خوفناک اور اتنا سبق آموز اور نصیحت آموز واضح فرمایا اتنا ڈرایا دھمکایا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ آپ کی زندگی مبارک کا آخری واس ہے. آپ کی زندگی مبارک کا یہ آخری واس ہے. اور اسی ماحول میں نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا وہ جب تم میں زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ میری امت میں کتنا اختلاف پیدا ہو جائے گا کتنا اختلاف رونما ہوگا. اگر یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اہل کتاب کے 72 فرقے بنے ہیں تو میری امت میں 72 فرقے بنیں گے. صحابہ اکرام کانپ اٹھے کیوں نہ کانپتے. وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ امت ایک صف میں کھڑی ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام السلام کی تعلیمات کی بدولت کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذہم منہا. اب تم اسی اختلاف کے نتیجے میں جہنم کے اہل کھڑے بیٹھے نبی علیہ السلام نے تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم سے نکال کے جنت کے دروازے پہ لگا دیا. ایک امت بنایا ایسے امت نہیں بن گئی. ایک ایک دانے کو اکٹھا کر کے ایک ایک موتی کو جوڑ کے نبی علیہ السلام نے ایک امت بنائی. اب اسی امت کے بارے میں جب اتنے فکر مند حضور ہوئے تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو تو اور کیا ہو کہ حضور امت گمراہ ہو جائے گی کہ 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی. راستہ ثواب کا کیا ہوگا صراط مستقیم کیا ہوگا کیسے ہم محفوظ رہیں گے اس گمراہی سے. صحابہ کرام نے یہی سوال کر ڈالا. نبی علیہ السلام السلام نے ارشاد فرمایا راہ ثواب پہ وہ ہوگا صراط مستقیم پہ وہ ہوگا گمراہی سے وہ بچے گا ما انا علیہ و اصحابی جو اس طریقے پہ قائم رہے گا جو طریقہ میرا ہے اور میرے صحابہ کا جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا. اب کوئی مائی کا لال یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی جناب یہ 12 ربیع الاول کا دن منایا تھا اسی طرح جس طرح آج ہم منا رہے ہیں. کوئی مائی کا لال یہ جرت کرتا ہے؟ نہ نبی علیہ السلام نے کیا نہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے کیا. بھائی مجھے یہ بتلاؤ محبت کے معیار کیا علاقائی اور وقتی ہوتے ہیں یا وہ دائمی ہوتے ہیں؟ وہ کسی اصول پہ بات کرو. محبت کے تقاضے دائمی ہوتے ہیں یا وہ علاقائی اور وقتی اور جزوی ہوتے ہیں؟ وہ محبت محبت ہی کیا جس میں جزوی وقت میں محبت کا اظہار. محبت دائمی ہوتی ہے علاقائی نہیں ہوتی بلکہ وہ آفاقی ہوتی. صحابہ کرام نے محبت کا اظہار کیا وہ کیسا تھا؟ وہ کیسا تھا بھائی صاحب؟ وہ امت جو نبی علیہ السلام السلام سے محبت میں جناب صدیوں خاموش رہے وہ محبت ہی کیسی؟ وہ محبت ہی کیسی جو صدیوں امت اس محبت سے بالکل خاموش رہے اظہار محبت سے بالکل خاموش رہے. بتائیے وہ محبت ہو سکتی ہے؟ محبت تو نبی علیہ السلام السلام سے دائمی ہے نا. تو سب مسلمانوں کو دائمی محبت ہے یا نہیں؟ اگر دائمی محبت ہے تو پھر یہ محبت کا انداز کیا محبت قرار پا سکتا ہے؟ کسی اصول کو لے کسی ضابطے کو لو یعنی کتاب و سنت کو چھوڑے خود محبت کے ضابطے کو لے لے. محبت کا ضابطہ یہ دکھاتا ہے کہ محبت دائمی ہو اور اگر یہ محبت ہے تو پھر وہ نبی علیہ السلام سے لے کے آج تک بدستور ہونی چاہیے اس میں تعطر ہونا ورنہ محبت کے حرف آتا ہے. صحابہ کی محبت کے حرف گیری آتی ہے تابعین کی محبت کے حرف آتا ہے تابعین کی محبت پہ حرف آتا ہے کہ جناب ان کو تو حضور سے محبت ہی نہ تھی جو آج ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کے انداز سے ہمیں محفوظ رکھے وہی اختیار کرنے اور اسی کو اپنانے اور اسی پہ قائم رہنے کی اللہ توفیق بخشے جس پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی اس سلسلے کی بات ہے.